تمام تر شہدائے ملت کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد۔ بسم اللہ بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی پروردگار عالم، ایام اعظم میں ہم سب کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی بہت ہی معروف آیت کہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے مسلمانوں اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا نور۔ اب یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے کہ اس لفظ نور سے مراد کیا ہے، کیا یہی کتاب ہے یا کوئی اور شے ہے۔ تو 40 سے زیادہ مفسروں نے اپنی تفاسیر میں لکھا کہ یہاں پر جو لفظ نور آیا ہے اس سے مراد کتاب نہیں ہے بلکہ کوئی اور شے ہے، اور بیان کیا کیونکہ خدا نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب کے درمیان لفظ واو آیا ہے، اور واو کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اور بنتا ہے، یعنی ہم نے کتاب اور نور بھیجا۔ تو فرما اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نور الگ ہے، کتاب الگ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ نور کتاب نہیں ہے تو یہ نور کیا ہے یا کس کا نور ہے؟ تو 40 کے 40 مفسروں نے لکھا اس نور سے مراد ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی نبی نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرمایا اب تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتاب آئی اور 12 محمد آئے۔ خدا نے یہاں پر کوئی خاص نام نہیں لیا، ایک صفت بیان کی کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب کے ساتھ ایک نور بھیج دیا۔ اب وہ نور چاہے محمد کی شکل میں ہو، اب وہ نور چاہے علی کی شکل میں ہو، اب وہ نور چاہے حسن ابن علی کی شکل میں ہو، یہ جس بھی شکل میں ہو یہ تمہاری زندگیوں میں نورانیت کو پیدا کر دے گا۔ اب اس نور کو سمجھنے کے لیے پہلے اس نور کی تعریف کو سمجھنا ہوگا کہ نور کہتے کسے ہیں، نور ہوتا کیا ہے۔ ہمارے علماء میں بھی بڑی بحثیں چلی نور اور بشر کی، ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن ظاہری طور پر نور کا ترجمہ کیا ہے، نور کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے آپ کی نگاہیں ایک مرتبہ ظاہری نور کو دیکھتی ہیں، ایک مرتبہ باطنی نور ہے۔ ظاہری نور جب آتا ہے تو روشنی چھا جاتی ہے، جب چلا جاتا ہے تو اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستانی عوام سے زیادہ کون جانے گا اس ظاہری نور کی نعمت کیا ہے، کہ جس گھر میں ہے وہ گھر روشن ہے، جس گھر میں نہیں ہے وہ گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ کمال ہے ظاہری نور کا کہ جہاں جہاں جاتا ہے اندھیرے مٹا دیتا ہے، اور جہاں جہاں سے چلا جاتا ہے وہاں اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کا نور آئے گا، جہاں پر مرتضیٰ کا نور آئے گا، اس کا کمال کیا ہوگا؟ فرمایا جہاں پر ظاہری نور آتا ہے وہاں سے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، اور جہاں پر اہل بیت کا نور آتا ہے اس دل سے بھی اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ جس وجود میں اہل بیت کا نور آتا ہے وہاں سے گمراہی مٹ جاتی ہے، ہدایت آ جاتی ہے، نجاست مٹ جاتی ہے، طہارت چھا جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کیونکہ یہ نور کا خاصہ ہے، یہ نور جہاں جہاں جاتا ہے انسان کے دلوں سے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم اور ہم جیسے جو مسلمان ہیں
اکثر ہم لفظوں کے مسلمان ہیں، معانی تک آج تک پہنچے نہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، لفظی نماز پڑھی، ہم نے بسم اللہ پڑھا، لفظی بسم اللہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا، لفظی کلمہ پڑھا، کبھی تک اس کی معانی پر ہم نے غور نہیں کیا۔ پورے رمضان میں قرآن کا ہم نے پورا ختم دے دیا، لیکن ہم لفظوں میں اٹکے رہے، کبھی معانی میں نہیں گئے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور بار بار انسان کی سوچ کو، انسان کی فکر کو اللہ چیلنج کرتا ہے، کبھی کہتا ہے افلا یعقلون، تو سوچتا کیوں نہیں، افلا یفقہون، تو تفقہ کیوں نہیں کرتا، کبھی کہتا ہے میں نے تجھے کان تو دیے ہیں لیکن ان کانوں سے سنتا کیوں نہیں، کبھی کہتا ہے میں نے تجھے آنکھیں تو دی ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتا کیوں نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، خدا آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہوں، کانوں سے سن تو رہا ہوں، زبان سے بول تو رہا ہوں، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، اے خدا اپنی عقل سے استفادہ تو کر رہا ہوں، پھر یہ کیسی عقل ہے جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے کہ تو استعمال نہیں کر رہا، یہ کیسی نظر ہے جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے کہ تو دیکھ نہیں رہا، یہ کیسی سماعت ہے کہ جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے کہ تو سن نہیں رہا۔ یقیناً یہ کوئی خاص سماعت ہے، یقیناً یہ کوئی خاص بصارت ہے، یقیناً یہ کوئی خاص تعقل ہے جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اب کہا تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی، ایک نور بھیجا۔ نور تو سمجھ میں آ گیا کہ ظاہری طور پر جو انسان کے لیے ملموس چیز ہے وہ ہے نورانیت اور روشنی۔ تو معرفت بھی اسی کا نام ہے کہ جس کے دل میں معرفت آئے، یعنی جس کے دل میں نور آ جائے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا اور ملموس کروں آپ کے لیے، یعنی تھوڑا اور آپ کے لیے مثال نزدیک دے کر بیان کروں، یہ پوری امام بارگاہ ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے اور میں آپ کو نور کی مدد سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر نور نہ ہو آپ مجھے نہ دیکھ سکیں، اور اگر نور نہ ہو میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ آنکھوں میں توانائی تو ہے لیکن آنکھیں بھی نور کی محتاج ہیں، کیونکہ یہ انسان کی آنکھیں ہیں، بلی کی آنکھیں نہیں، ہاں انہیں دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بلی کی آنکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اندھیرے میں جب وہ دیکھ لیتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، اس کی آنکھیں چمکتی ہیں، یعنی پھر بھی اس کی آنکھوں کو بھی قدرتی نور کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے، جس طرح آپ کو ضرورت ہے۔ تو پتا چلا جب نور آتا ہے تو انسان میں دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، یہ ہے ظاہری آنکھ۔ اب فرمایا جس دل میں اہل بیت کا نور آتا ہے، تو نور کا خاصہ ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی قریب ہو یا بعید ہو، نور جب ہوتا ہے وہ قریب کو بھی دکھاتا ہے، اگر زیادہ نور ہوگا تو بعید کو بھی دکھائے گا، اگر کم نور ہوگا تو قریب کو دکھائے گا۔ فرمایا معرفت بھی بالکل ایسے ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی معرفت آتی ہے تو جب نور دل میں آتا ہے، ہر وہ شے جو کائنات میں چھپی ہوئی ہے وہ نور اہل بیت کی وجہ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ پر اعتراض ہوتا ہوگا کہ بھائی پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک آپ روزانہ مجلس میں آ رہے ہیں، تو اعتراض ہوتا ہے شیعوں کو کوئی اور کام نہیں، جب دیکھو یہ مجلس میں گئے، اور یہ ہمارا خاصہ ہے، اگر گھر میں انتقال ہوا پھر مجلس رکھوائی، نیا گھر بنایا حدیث قصہ رکھوائی، کوئی بچہ پیدا ہوا تو خوشی میں حسین کا ذکر کروایا، ہاں تو کہتے ہیں شیعوں کو کوئی اور کام نہیں۔ تو ان کا جواب شاعر نے دیا کہ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ اب اس در بدری کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں نور معرفت اہل بیت ہے۔ ہر کوئی کربلا کی زیارت کا مزہ اور لطف سمجھ نہیں سکتا، ہر کوئی مجلس کی معرفت سے آشنائی پیدا نہیں کر سکتا، وہی پیدا کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں پہلے اندھیرا ہو پھر نور آیا، اب اندھیرا نور میں تبدیل ہو جائے، جو چیزیں جو پہلے ظاہر نہیں تھی وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ تو فرمایا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجیں، ایک کتاب بھیجی، ایک نور بھیجا۔ یہ نور ہے جو کتاب کو روشن کرتا ہے، یہ نور ہے جو کلمے کو روشن کرتا ہے، یہ نور ہے جو تمہارے دل میں توانائی اور بصارت کو بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ نے تمہیں آنکھ تو دی ہے لیکن آنکھ تب دیکھ سکتی ہے جب اس کو نورانیت مل جائے، بالکل اسی طرح خدا نے تمہیں عقل تو دی ہے لیکن اس عقل کو سوچنے کے لیے نور اہل بیت کی ضرورت ہے۔ کہ امام سے پوچھا گیا مولا عقل کیسے بڑھتی ہے؟ امام نے فرمایا عقل کو علم کی ضرورت ہے، اور کہا مولا علم کہاں سے ملے گا؟ فرمایا علم باب مدینہ العلم سے ملے گا، جب تک تو اس دروازے پہ نہیں آتا تب تک حقائق عالم کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے، قرآن آپ کے پاس بھی ہے، قرآن ان کے پاس بھی ہے، سوال یہ نہیں کہ نماز کون پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، سوال یہ بھی نہیں کہ قرآن کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، سوال یہ بھی نہیں کہ حج پہ کوئی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، حج پہ وہ بھی جا رہے تھے، حج حسین ابن علی بھی کر رہے تھے، نماز حسین کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی، نماز ان کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی، حافظ قرآن علی کے لشکر میں بھی تھی اور خوارج کے لشکر میں بھی تھے، فرق یہ تھا جو علی والے تھے ان کے پاس نور علی تھا، ان کے پاس خالی نمازیں تھیں، ان کے پاس خالی قرآن تھا۔ فرمایا جب تک اس نورانیت میں تو نہیں آتا تب تک حقائق عالم کو پروردگار عالم تم پہ ظاہر نہیں کرتا، اگر تو حقائق یہ قرآن اور دین کمرے کی طرح ہے، کمرہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن روشنی نہیں ملے گی، اور اگر روشنی نہیں ہوگی کمرے کی اشیاء کو بھی ڈھونڈ نہیں سکتے، خزانے عالم کو بھی ڈھونڈ نہیں سکتے، تو ہمیں یہ روشنی اپنے دل میں پیدا کرنی ہے۔ اب اس ایمان کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ بہت سمپل سی بات ہے، فرمایا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی پہلی سیڑھی ہے عقیدہ، اگر عقیدہ مضبوط نہیں تو انسان کا ایمان مضبوط نہیں۔ آج کسی جگہ پہ میں نے مثال دی اور اچانک میرے ذہن میں یہ مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے، فرمایا عقیدہ جب تک آپ کا مضبوط نہیں تب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں، اور آج جنگ عقیدے کی جنگ ہے، کفر کا فتویٰ عقیدے کی وجہ سے لگتا ہے، قتل کا فتویٰ عقیدے کی وجہ سے لگتا ہے، شیعہ شیعہ سے لڑتا ہے عقیدے کی وجہ سے، مومن مومن بنتا ہے عقیدے کی وجہ سے، کربلا کربلا بنی عقیدے کی وجہ سے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو ایمان صحیح ہے، عقیدہ فاؤنڈیشن ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اگر بنیاد کمزور ہوگی اس پہ جو گھر بنایا جائے گا وہ گھر بھی گر جائے گا۔ آج تمام تر اہل سنت کے برادران جو ہیں ان کے علماء علل اعلان کہتے ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ جب عقیدہ مضبوط نہ ہو، آپ کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو بچے بکھر جاتے ہیں۔ مولانا اسحاق جب آئے تھے تو بڑے بڑے برج گر گئے تھے، بڑے بڑے یعنی بریلوی حضرات پریشان تھے، اہل حدیث پریشان تھے، دیوبند پریشان تھے، ابھی ایک اور صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی ان کو بڑی پریشانی میں مبتلا کر کے رکھا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں، نہیں وہ اور ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم پریشان نہیں ہیں، بریلوی پریشان ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم پریشان نہیں ہیں، اہل حدیث پریشان ہیں، یعنی ان کے نوجوان جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک انجینئر پیدا ہوا ہے محمد علی مرزا، اس کے کلپ آپ کے لیے بھی مفید ہیں دیکھا کریں، کیونکہ جب ہم دفاع کریں گے وہ اور بات ہے، جب ان کا بندہ انہی کی باتوں کے لیے بولے گا، انہی کی کتابوں سے دلائل دے گا، اور کسی نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا، اس نے محنت کی ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، اگر کوئی پریشان نہیں آئے تو علی کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے، کہ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہمارے عقائد عقلی بنیاد پر مضبوط کیے گئے ہیں، نقلی بنیاد پر نہیں ہیں، اور یہ نقلی اردو والا میں نے نہیں کہا، یہ نقلی حدیث والا ہے، کہ ہمارے عقائد کی بنیاد، کیونکہ ہمیں نقل کرنی ہے فروع دین میں، اصول میں عقل سے کام لینا ہے، اگر ہم نے اصول دین میں بھی نقل کی تو نہ اپنے لیے مفید ہے نہ کسی اور کے لیے مفید ہے۔ تو عقیدہ فاؤنڈیشن ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اگر بنیاد کمزور ہوگی، اور آپ کتنے مدرسے بنا دیں، اگر ایک پڑھا لکھی بنیاد والا شخص آئے گا اس کی بنیادوں کو ہلا دے گا، جس طرح اس شخص نے ہلا دیا ہے، ان کے عقیدوں کو ہلا دیا ہے، ان کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے، اور آپ جا کر دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں ان کے مدرسوں کے طالب علم جاتے ہیں اور ان کی فیور میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب سوال لے کر جاتے ہیں تو مولوی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ یہ کہیں کہ شیعوں کی مجلسوں میں مت جائیے، وہاں یہ کچھ ہوتا ہے، تب کوئی آتا بھی نہیں تھا، لیکن آج زمانہ فیس بک کا ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر نوجوان کے جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے، اگر اسے کوئی کلپ نظر آتا ہے وہ فوراً جواب کے پیچھے جاتا ہے، اور جب انسان کے وجود میں ایجوکیشن اور انسان کے وجود میں علم بڑھتا ہے اس کے وجود سے تعصب کم ہو جاتا ہے، تعصب جہالت کی نشانی ہے، جب علم وجود میں آتا ہے تو انسان حقیقت کے پیچھے جاتا ہے، اب جب حقائق عالم اس کے سامنے آتے ہیں وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، پہلے پہلے کہا جاتا تھا کالا کپڑا نہ پہنا جائے، اب کہتے ہیں کالا ماما بھی پہن سکتے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ سویدے نہ لگائی جائے، اب خود سویدے لگا رہے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا جلوس نہ نکالا جائے، اب خود خلیفہ اول کا جلوس نکال رہے ہیں۔ آپ نے تو کبھی منع نہیں کیا، ہم کہتے ہیں بسم اللہ آپ آئیے، ہم سویدے بھی لگائیں گے، آپ کا استقبال بھی کریں گے، آپ جلوس نکالیے تاکہ پتا چلے جو آپ کہتے تھے وہ غلط تھا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھا، جلوس نکالنے میں کیا عیب ہے۔ اسی طرح ہر چیز اگر آپ دیکھ رہے ہیں عقائد کے حوالے سے، جب بنیادیں کمزور ہو تو ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، آپ کی بنیادیں مضبوط ہیں، یہ الگ بات ہے ہمارے اندر بہت اختلافات ہیں، لیکن ہماری جو باہر کی بنیاد ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس بنیاد کو آج تک کوئی ہلا نہیں سکا، جو بنیاد بنیاد ولایت ہے، جو بنیاد بنیاد نبوت ہے، جو بنیاد بنیاد توحید ہے، ہمارے توحید کا عقیدہ پیوریفائی ہے، بہت خالص عقیدہ ہے، ہماری نبوت کا عقیدہ بہت خالص عقیدہ ہے، ہماری امامت کا عقیدہ بہت خالص عقیدہ ہے، ہماری قیامت کا عقیدہ، عدل الہی کا عقیدہ بہت مضبوط عقیدہ ہے، کوئی اس کی دیواروں کو ہلا نہیں سکتا، ہمارا خدا وہ نہیں جو کعبے کی چھت پہ اتر آئے، ہمارا خدا وہ نہیں جس کا پاؤں جہنم میں چلا جائے، ہمارا نبی وہ نہیں جو 40 سال سے پہلے نبی نہ ہو، تمام تر ہمارے عقائد قرآن اور عقل کی بنیاد پر ہے، جو دین عقل کی بنیاد پر ہو، قرآن کی بنیاد پر ہو، حدیث کی بنیاد پر ہو، اس دین کی بنیادیں کوئی ہلا نہیں سکتا، شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ماننے والے ہیں، کہ ان کے عقیدے بھی مضبوط ہیں کہ نہیں، یہ تو آپ کے اوپر کرم الہی تھا کہ آپ کے عقائد اور آپ کی بنیادیں اہل بیت کے نور کی وجہ سے مضبوط ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کا مسلم اور آج کا مومن اور آج کا شیعہ جو عقیدہ لا الہ الا اللہ رکھ رہا ہے، جو عقیدہ محمد رسول اللہ رکھ رہا ہے، جو عقیدہ علی ولی اللہ رکھ رہا ہے، اس کی اپنی عقائد کی بنیادیں مضبوط ہیں کہ نہیں، ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور اس پہ سوچا نہیں، توحید پہ غور و فکر نہیں کیا، پھر میں کہتا ہوں ہمارے عقائد عقلی ہیں نقلی نہیں ہیں، تبھی جب انسان مر جاتا ہے تو تلقین پڑھائی جاتی ہے، ہلا ہلا کر کہا جاتا ہے اسمع وافہم سن اور سمجھ، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پوری زندگی مجلس میں آ کر اللہ اللہ اور علی علی کرتا رہا اس سے کیسا سوال، جو دن رات نمازیں پڑھتا رہا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، جو قرآن پڑھتا رہا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری کتاب کیا ہے، کہا یہ ماجرا کیا ہے، کہا اس لیے پوچھا جائے گا تاکہ یہ جواب کیا دیتا ہے، اس نے اپنے رب کو اپنی عقل سے مانا ہے یا نقل سے مانا ہے، اس نے علی کو عقل سے مانا ہے یا نقل سے مانا ہے، اس نے کتاب کو عقل سے مانا ہے یا نقل کا مطلب کیا ہے، آپ امتحان میں گئے، پاکستان کا تو بڑا کاپی کلچر ہے نا، آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا، جو بندہ نقل کر کے امتحان میں واپس آئے پاس ہو جائے گا، لیکن اگر باہر اس سے وہی کوئسچن کیا جائے وہ جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس نے نقل کیا ہے، اگر آپ نے اپنے عقیدے میں نقل کی اور پوچھا جائے کہ اللہ کو مانتے اور اللہ ہے تو کیوں ہے، کیسا ہے، اور جواب یہ ملے کہ قبلہ میں نے بچپن سے مولانا کے کہنے پر کلمہ پڑھا، مولوی کی ڈنڈی کے زور پر کلمہ پڑھا، میں نے والد کے کہنے پر کلمہ پڑھا، اگر میں یاد ہی مدد کہتا ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میرا معاشرہ کہتا تھا، میرے ماں باپ کہتے تھے، مجلس میں نعرے لگائے جاتے تھے، اگر میں علی کو مولا مانتا ہوں تو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ بچپن سے ماحول یہ تھا، تو فرمایا یہ نقلی عقیدہ ہے عقلی نہیں ہے، اسی میں خدا پوچھے گا اگر میرا کلمہ پڑھا تو کیوں پڑھا، اگر مجھے رب مانا تو کیوں مانا، یہ الگ ٹاپک اس میں جانا نہیں چاہتا، اگر مومن یہ کہے گا خدا میں نے تجھے اپنے ماں باپ کے کہنے پر مانا، میں نے دوستوں کے کہنے پر مانا، میری سوسائٹی مسلم تھی، میں نے اس لیے تمہارا کلمہ پڑھا، تو اللہ کی آواز آئے گی، پھر میں اس بت پرست کا کیا کروں جس سے میں پوچھتا ہوں کہ تم نے بتوں کو کیوں پوجا، وہ بھی یہی کہتا ہے میری سوسائٹی ہندو تھی، تو فرمایا پھر اسے بھی جنت میں بھیجنا پڑے گا اگر تجھے جنت میں بھیجنا ہے. اگر مجھے مانا ہے تو عقل کے ذریعے سے مان, اگر مجھے مانا ہے قیامت کو مانو تو عقل کے ذریعے سے, قبر کو مانو تو عقل کے. غفلت انسان کے ذہن میں کیوں آتی ہے؟ ہر انسان کو یقین ہے مجھے ایک نہ ایک دن موت آئے گی, لیکن یہ انسان قبر سے اتنا غافل کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی قبر کو عقلی طور پر نہیں مانا, جسٹ ایک عقیدہ بنا دیا. یا علی مدد تو کہتا ہے لیکن عقلی طور پر اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے. پھر کہتا ہے یا علی مدد کہتا ہوں تو علی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھئی کیسے کریں گے جب تمہارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا؟ ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار بن سکتی ہے, تمہارے لیے نہیں بن رہی. اتنے علماء گزرے, ان کو اماموں کی زیارت ہوئی, شفا ملی, ہمیں نہیں مل رہی. ہم علی کے در پہ جاتے ہیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں. یہ نادر شاہ کا واقعہ تو یاد رکھیے, نادر شاہ علی والا نہیں تھا. اس نے جب مولا رضا کی زری کو دیکھا, اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ نواز رسول ہیں. تو ہندوستان جا رہا تھا, وہیں پہ اس نے کہا کہ اگر آپ نواز رسول ہیں اور لوگوں کو حاجتیں دیتے ہیں, تو اگر میں ہندوستان کو فتح کر کے آیا اور مجھے فتح ملی تو وہاں کے جتنے بھی مجھے انعامات ملیں گے اور وہاں کی جتنی غنائم ملیں گے میں آپ کے حرم کو دے دوں گا. اس کو فتح ملی, واپس آیا, سارے غنائم مولا کو دیے, آج بھی امام کے میوزیم میں موجود ہیں. پھر کوئی وقت آیا, اس نے کہا جب بیٹے کی یہ شان ہے تو امیر المومنین کی کیا شان ہوگی. تو وہاں سے چلا نجف کے لیے. جیسے نجف پہنچا, مولا کا روزہ سامنے ہے, گھوڑے پر سوار ہے, ساتھ میں سارے علماء ہیں, بریلوی بھی ہیں, حنفی بھی ہیں, سارے مکاتب فکر کے علماء اس کے ساتھ تھے. اس نے پوچھا, وہ بیٹے کا کمال تھا, یہ باپ کا روزہ ہے, جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو اس نے کہا ادب تو یہ ہے کہ میں گھوڑے سے اتر کے جاؤں. کچھ نے کہا نہیں, الیاذ باللہ مر گئے ہیں, مردہ کی قبر ہے, اتنا احترام تو بنتا نہیں ہے, آپ گھوڑے پہ بھی جا سکتے ہیں, بادشاہ سلامت ہیں. شیعوں نے کہا نہیں قبلہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علی کا روزہ ہے, احترام کرنا چاہیے. اس نے کہا کروں تو کیا کروں؟ کہ دو ہی چیزیں تو بھیجی ہیں, کتاب اور نور. کا فیصلہ کتاب سے لیتے ہیں. استخارہ نکالو, مجھے علی کے پاس کیسا جانا چاہیے؟ استخارہ بھی اس سے نکلوایا جو کہتا تھا ایسے ہی جائیے. اس نے استخارہ نکالا, قرآن کی پہلی آیت جو آئی وہ آیت یہ تھی, اے موسیٰ انک فی الوادی المقدس طوا فاخلع نعلیک. اے موسیٰ تو وادی مقدس طوا میں ہے, جوتیاں اتار کے اس وادی میں داخل ہو جا. اس نے کہا اب تو پیدل نہیں جاؤں گا, جوتیاں اتار کے جاؤں گا, اب گھوڑے سے اترا. آج بھی بعض عربوں میں ایک رسم آپ دیکھتے ہیں, اور ایرانی بھی بعض کام کرتے ہیں, صحیح غلط کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن غالباً یہ نادر شاہ سے نکلی. اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں اور گناہوں نے مجھے حیوان بنا دیا ہے. تو اس نے کہا میں علی کے پاس بھی ایک حیوان کی طرح جاؤں گا اور زری کو پکڑ کے دعا کروں گا جب واپس آؤں تو انسان بنا کے واپس بھیجیں. تو یہ چار ہاتھ پاؤں زمین پر رکھ کر جس طرح حیوان چلتا ہے, گھٹنوں کے بل علی کی زری تک گیا, دعا مانگی, پھر اپنے پاؤں پہ چل کر واپس آیا. جب مولا کے صحن میں پہنچا, اس نے دیکھا بہت سارے مریض اور بیمار صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ان کو بلایا, کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ قبلہ بیمار ہے, شفا لینے کے لیے آئے ہیں. کہ بلایا جائے, ایک کو بلایا گیا, کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ آنکھیں خراب ہیں. کتنی دیر سے بیٹھے ہو قبلہ؟ دو ہفتے سے بیٹھا ہوں. دوسرے کو بلایا, کیا مسئلہ ہے؟ کہ کمر کا مسئلہ ہے. کتنی دیر سے بیٹھے ہو؟ کہ قبلہ مجھے ایک مہینہ ہو گیا. کسی اور کو بلایا, کوئی لنگڑا تھا, کوئی لوڑا تھا, کوئی بیمار تھا, کوئی پریشان تھا. نادر شاہ کو بڑا غصہ آیا, کہ اتنے دنوں سے بیٹھے ہو, علی نے کچھ نہیں دیا, قبلہ مانگ ہی رہے ہیں, ابھی تک ملا نہیں ہے. اس نے کہا شام تک کا وقت دیتا ہوں, اگر ٹھیک ہوئے تو ٹھیک, ورنہ میری تلوار تم سب کو ٹھیک کرے گی. اب بادشاہ تھا, جابر تھا, اور سپاہیوں کو کہا کہ علی کے حرم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں, کوئی ان میں سے بھاگ نہ پائے. دروازے بند کر دیے گئے, یہ تو چلا گیا. اب مریضوں پہ بڑا حشر نفر بابا ہو گیا, کہ بھائی کیا ہوگا, یہ بادشاہ ہے, یہ ظالم ہے, اب آئے گا سب کی گردنوں کو کاٹے گا. اب وہ بل بلانے لگے کہ یا علی اب شفا دے دے, اب شفا دے دے, یا حرم سے نکال دے, شفا بھی نہیں مانگ رہے, مولا ٹھیک کر دے, کسی طرح سے ہمیں بچا لے. اب یہ رونے لگے. رات ہوئی, نادر شاہ جب حرم میں واپس آیا, جس کی آنکھیں صحیح نہیں تھی اسے بلایا, علی نے اسے آنکھیں عطا کر دی. جس کو کمر کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہوا, جس کی جو بیماری تھی وہ بیماری حل ہو گئی. تو نادر شاہ نے کہا لوگوں, علی کے دینے میں کمی نہیں تھی، تمہارے لینے میں اور مانگنے میں مسئلہ تھا۔ اگر پہلے دن سے ایسے مانگتے جیسے تم نے آج مانگا تھا تو علی بن ابی طالب تجھے عطا کر دیتے۔ تو مسئلہ طرز مانگنے کا ہے کہ ہم مانگتے کیسے ہیں، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ دیتا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہے۔ جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، یہ جو نقلی عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میں شیعہ اس لیے کہ میرا باپ شیعہ، میں سنی اس لیے کہ میرا باپ سنی، میں حنفی اس لیے کہ میرا باپ حنفی، یہ عقیدے ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اگر وارد شیعہ ہے تو شیعہ ہے، یہ شکر الہی کی نوبت ہے، اللہ کا شکر کرو اے خدا شیعہ گھر میں پیدا ہوا۔ لیکن اپنے عقائد پر ریسرچ کرو، اگر خدا ہے تو کیسا ہے، اگر کریم ہے تو کیسا ہے، اگر نبی ہے تو نبوت کا عقیدہ کیسا ہے، اگر امام ہے تو امامت کا عقیدہ کیسا ہے۔ جب تک عقائد کو اپنی عقل سے نہیں مانو گے تب تک تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ بالکل اسی اسٹوڈنٹ کی طرح بن جاؤ گے جو کاپی کر کے پیپر آتا ہے، باہر جب سوال کیا جائے گا اس کا ذہن بالکل خالی ہے، لیکن جو پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے وہ پیپر حل کر کے بھی آئے گا، اور باہر جب آئے گا جب اسے دوسرے اسٹوڈنٹ پوچھیں گے کہ سوالات کیا تھے، وہ دوسروں کو حل بھی کروا سکتا ہے۔ ہمیں ایسا شیعہ بننا ہے، اپنے لیے بھی مسئلہ حل ہو، دوسروں کے لیے بھی ہم کیا کریں، مسائل کو حل کریں۔ کہ فرمائے من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور پختہ عقیدہ ہو جائے گا۔ اب مولا فرق قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا، اور مولا سے پوچھا گیا مولا یہ زندہ کرنا کیسا ہے، فرمائے جس نے ایک انسان کو ہدایت دی اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی۔ یہ کون کر سکتا ہے جو خود ہادی ہو؟ خمینی ایک تھا لیکن پوری کائنات میں شیعت کو پھیلا دیا، کیونکہ اس نے خود سمجھا تھا، دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی تھی۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے خود نہیں سمجھا تو دوسروں کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ہم ایک زیادہ شیعہ اپنی پوری زندگی میں نہیں بنا سکتے۔ میں پورے پاکستان جاتا ہوں، کچھ ایسی بستیاں مجھے نظر آتی ہیں کہ پورے اطراف کے گاؤں وہ ہیں جو شیعوں کو کافر مانتے ہیں، ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ بیچ میں ایک گاؤں ایسا ہو جو سارے علی والے ہیں، تو یہ سوچنے کا مقام ہے نا کہ اطراف میں سارے دشمن ہیں، بیچ میں علی والا، یہ علی والا کیسے بنا؟ یقیناً وہاں پہ کوئی ایسا علی والا گیا ہوگا جو خود بھی نورانی تھا۔ یہ نور ہے کیا؟ یہ بلب خود بھی نورانی ہے، فضا کو بھی نورانی کرتا ہے۔ اہل بیت خود بھی نورانی تھے، فضا کو بھی نورانی کرتے تھے۔ تو یہی مقصد ہے کہ اے مومن، جب تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو خود بھی نور بن جائے گا، دوسروں کو بھی نورانی کرے گا۔ ہمیں صرف اپنا نہیں سوچنا، جب آپ خود مضبوط ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، اطراف کے لوگ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے، اب اس بنیاد پہ گھر بنانا ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں اینٹیں پڑی ہوئی ہوں، سیمنٹ پڑا ہوا ہو، سارا سامان پڑا ہوا، یہ سامان بکھرا ہوا عقیدہ ہے، توحید نبوت یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے؟ جب سیمنٹ میں پانی ملاؤ گے، مسالہ بنے گا، اس پہ بنیاد کو کھڑی کرو گے۔ اس پانی کو آب ولایت کہتے ہیں۔ قرآن، حدیثیں، روایتیں سارے مسلمانوں کے پاس آئیں لیکن ان کے عقائد بکھرے ہوئے آئے، آپ کا عقیدہ مضبوط کیوں آئے؟ کیونکہ آپ نے ولایت کے پانی سے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے۔ اب آپ کو ولایت کا پانی تو مل گیا، آپ نے سارے مسالے ملا تو دیے، بنیاد بنا دی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ صرف بنیاد بنانی نہیں ہے، اس بنیاد کو خشک بھی کرنا ہے۔ جب تک اس بنیاد پہ دھوپ نہیں پڑے گی، جب تک اس کو مکمل پانی نہیں ملے گا، تب تک بنیاد کیا نہیں ہوتی؟ مضبوط نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی اس کو مضبوط کرتے کرتے مہینے بھی لگ جاتے ہیں، کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی بادل آ جاتے ہیں، لہٰذا یہ بنیاد خشک نہیں ہو پاتی۔ اس بنیاد کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ آپ کو وہ پانی تو مل گیا جسے ہم آب ولایت کہتے ہیں، نور ولایت کہتے ہیں، اب آپ نے اپنے عقائد کے لیے ایک بنیاد تو بنا دی، اب اس بنیاد کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ تو قرآن کی آیت آتی ہے وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر، کہ حضرت موسیٰ جب اپنے اصحاب کو وادی میں لے جانا چاہتے تھے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے اصحاب کو کہو کہ 40 دن کوئی گناہ نہ کریں۔ یہ 40 دنوں کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. یعنی بنیادیں تب مضبوط ہوتی ہیں جب مومن اپنے وجود میں طہارت کو مضبوط کر دیتا ہے, جب اپنے عمل کو مضبوط کر دیتا ہے, جب اپنی نمازوں کو مضبوط کر دیتا ہے, جب 40 دن گناہوں سے دور رہتا ہے. اب اس کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں, اب اس بنیاد پر کمرہ بناؤ. وہ کمرہ کیا ہے؟ کبھی نماز کھڑی کر دو, کبھی روزہ کھڑا کر دو, کبھی یہاں پہ حج کو کھڑا کر دو. اب جتنی بلڈنگ بنانا چاہتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے. 100 منزلہ بلڈنگ بناؤ, 50 منزلہ بلڈنگ بناؤ, یا 1 منزلہ بلڈنگ بناؤ, یہ اختیار تمہیں دے دیا. اگر بنیاد مضبوط ہے تو جتنی بڑی بلڈنگ بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو. اگر بلڈنگ سلمان کے ایمان جتنی مضبوط بنانا چاہو تو بلڈنگ بنا سکتے ہو, ابو ذر کے ایمان کی طرح مضبوط بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ بنیادیں مضبوط ہو. تو مولا فرماتے ہیں کچھ مومن ایسے ہیں جن کی بنیادیں کمزور ہیں, وہ گھر تو بنا رہے ہیں یعنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن امام فرماتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر بنا رہے ہیں لیکن پانی پر بنا رہے ہیں, اور جو گھر پانی پہ بنایا جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے, خدا میری نمازیں کہاں گئی, میرے روزے کہاں گئے, آواز آئے گی تیری بنیاد مضبوط نہیں تھی. اولئک حبطت اعمالہم, تمہارے سارے اعمال اس جہالت میں حبط ہو گئے. تو ہمارے پاس بنیاد تو ہے لیکن بنیاد کی مضبوطی نہیں ہے. اور یہ مضبوطی کیا ہے جو میں نے کہا اس کو سخت کرنا پڑتا ہے, اس سے مضبوط کرنا پڑتا ہے؟ فرمایا وہ عمل ہے. صرف عقیدہ کافی نہیں ہے, عقیدہ بنیادیں بناتا ہے, عمل اس بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے. یعنی وہ علی والا جو بے عمل ہے اس کی بنیادیں کمزور ہیں, وہ حسینی جو بے عمل ہے اس کی بنیادیں کمزور ہیں. جب تک عمل نہیں تب تک بنیادیں مضبوط ہوتی نہیں ہیں. اور اہل بیت فرماتے ہم تو کریم ہیں. یہ مجلس میں آپ کا آنا کس نے بلایا؟ اہل بیت نے بلایا. خدا جب مسجد میں بلاتا ہے, امام حسین امام بارگاہ میں بلاتے ہیں, یہ بلانا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہم کریم ہیں. مولا فرماتے ہیں خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری مسجد میں گنہگار نہ آئے, میری مسجد میں زانی نہ آئے, میری مسجد میں شرابی نہ آئے. کہا مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ وہ کریم ہے, اس کا کام ہے بس دینا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے. اتنے لوگ کربلا جاتے امام حسین کے در پہ, کبھی امام نے یہ کہا کہ فلاں گنہگار ہے میرے در پہ نہ آئے, فلاں خطا کار ہے میرے در پہ نہ آئے. کہا کیونکہ ہم مظہر صفت خدا ہیں, ہم کریم ہیں, ہمارا کام ہے دینا. سوال یہ تو کتنا مانگتا ہے. خط لکھے تھے حسین کو. ہاں سوال یہ ہے کہ مولا کو پتا نہیں تھا یہ بے وفا ہے؟ سب کچھ پتا تھا. علم الہی نے مولا کے لیے ہر شے ظاہر کر دی تھی, مولا جانتے تھے. جب محمد ابن حنفیہ کو بتا ہے, ابن عباس کو بتایا, اور کہتے ہیں حسین ابن علی مت جائیے, یہ لوگ بے وفا ہیں, تو مولا فرماتے ہیں امام کی ڈیوٹی ہے اگر کوئی اسے بلائے تو امام اس کے پاس جائے, یہ امام کا کام ہے. جب تک امام کو بلاؤ گے امام آتا رہے گا. سوال یہ ایک ہے ہمارا بلانا, وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ایک مرتبہ امام بلاتا ہے, اس وقت کون جاتا ہے؟ ایک اخلاقی مثال ہمیں دی گئی تھی, کہا کہ کریم بندے کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ 100 لوگوں کو جو زمین پہ گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھائے, اور ایک دن آئے وہ خود گر جائے, اور 100 کے 100 اسے مدد نہ کریں, تو کریم کی صفت یہ ہے برا نہ مانے. ہاں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, یہ ایک اچھے عالم کی بھی صفت ہے کہ نہ جزا مانگے, نہ جزا کی توقع رکھے, نہ شکریہ کی توقع رکھے, کیونکہ وہ کریم ہے. حسین ابن علی نے کبھی یہ توقع نہیں رکھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ اچھے چلیں گے. انہوں نے وہ کیا جو ان کی ڈیوٹی تھی. ڈیوٹی یہ تھی جب کوئی مدد مانگتا ہے تو امام پر فرض ہے اس کی مدد کے لیے جائیں, کیونکہ صفت کریم کا مظہر ہے. اور یہی کرامت امام حسین تھی کہ جب امام نے بلایا تو چند لوگ جب حسین کے پاس آئے, تو شب عاشوری روایت آپ نے سنی, لیکن اس پہ غور کیجئے گا کہ امام نے دیا بجھا دیا, کہا جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں. یہاں تک امام نے جملے کہ اگر تو چلا گیا پھر بھی میں قیامت میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں, بس تمہارا شکریہ کہ تو حسین کی آواز پر لبیک کہہ کے خیمے میں آ گئے, قدم تمہارے اپنے گھر سے چلے اور حسین تک قدم پہنچے. یہ عمل ہے کہ تم نے امام کی آواز پہ لبیک کہا, میں نے تیری آواز پہ لبیک کہا, تم نے میری آواز پہ لبیک کہا, کہ گھر سے نکل تک حسین کے کربلا کے میدان تک آئے اور فرمائے چلے بھی جاؤ میرا کوئی شکوہ نہیں اور میں ضامن ہوں قیامت کے دن نہ نانا سے شکایت کروں گا اور کہوں گا نانا مدد کے لیے آئے تو تھے میں نے خود بھیج دیا تھا. لیکن وہ معرفت اصحاب تھی جب دیا جلا سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے تو حسین آپ کے ساتھ ملنے کے بعد ہم واپس تو نہیں جا سکتے. فرمائے ہر زمانے کا امام لبیک کی آواز دیتا ہے اور ہر زمانے کے شیعہ اپنے امام کو آواز دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج ہمارے زمانے کا امام کون ہے؟ آج وقت کا حسین کون ہے؟ حجت خدا امام زمانہ. صلوات پڑھے مولا کی شان. اور امام کہتے کس سے ہیں؟ جب ہمارے عقیدے کمزور ہو جاتے ہیں تو مومن سے پوچھا جاتا ہے کہ ولایت ہے کیا؟ فوراً کہتا علی ولی اللہ. ولایت کیا ہے؟ علی ولی اللہ. تو تبھی کسی نے میرے آقا سے پوچھا, مولا سے پوچھا, مولا آپ کی ولایت کیا ہے؟ عامیانہ زبان میں کہوں کہ ہر مومن دوسرے مومن پر چڑھائی کرتا اور کہتا میں بڑا مولائی ہوں. تو آج تک کسی نے علی سے نہیں پوچھا کہ مولا آپ کی نظر میں سب سے بڑا مولائی کون ہے؟ تو کہا مولا آپ کی ولایت کیا ہے؟ امام نے کہا جو میری ولایت کو مانے. کہا مولا میں تو آپ کی ولایت کو مانتا ہوں. کہا نہیں, جس کے دل میں میری ولایت ہو. کہا مولا کیا اس کا مطلب؟ میں زبان سے علی ولی اللہ کا اقرار کروں گا. نہیں, دل میں میری ولایت ہو. کہا مولا دل میں ولایت کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا تم نے ولایت کا ترجمہ نہیں پڑھا. ولایت کا مطلب ہے حکومت. آج زبانی جو علی ولی اللہ کا ماننے والا, یہ تو ایسے ہوا کہ یزید نے بھی کلمہ پڑھا موحد بن گیا, فلاں نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبوت کا ماننے والا بن گیا. کیا نہیں, ان کے معنی ہیں. اس کی معنی کو سوچا کرو. موحد وہ ہے جو اپنے ہر عمل میں موحد ہو. ابھی الگ ٹاپک ہے, کل مجھے ٹائم ملا تو تھوڑا توحید پہ گفتگو کروں گا. اور ولایت کا ماننے والا وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو, مطلب علی کی حکومت ہو. سمپل سا جملہ میرے مولا نے کہا. آج ہر نوجوان اپنے گریبان میں جھانک کر دے سکتا ہے کہ میرے دل پر کس کی حکومت چل رہی ہے. بیوی کی چل رہی ہے, گھر کی چل رہی ہے, ٹی وی کی چل رہی ہے, معاشرے کی چل رہی ہے, نفس کی چل رہی ہے, امیر شام کی چل رہی ہے, یزید کی چل رہی ہے, یا علی کی چل رہی ہے. اگر دل پر حکومت علی ہے تو یہ علی والا ہے. اور جس کے دل پر علی کی حکومت ہے وہ, اس کی مثال اگر دیکھی جائے تو وہ کون ہے؟ وہ سلمان فارسی ہے. کہ فرمایا سلمان و منا اہل بیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے. کسی نے سوال کیا کہ مولا نہ یہ سید ہے نہ یہ بنو ہاشم ہے تو اہل بیت میں سے کیسے بنا؟ فرمایا اس لیے اہل بیت میں سے ہے کیونکہ جب جب تو سلمان کو دیکھتا ہے تب تب تجھے علی کی یاد آتی ہے. جس کے دل پر ہماری حکومت ہو, فرمایا کیونکہ دل میں نور علی چلا گیا اب اس کے چہرے پر نور علی ظاہر ہو جاتا ہے. جب مومن اس کو دور سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے جب علی والا ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. اسی لیے فرمایا خون لنا زینن والا چکون لنا شینا, کہ ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا باعث ذلت نہ بننا. تو آج کس کی حکومت دل پہ ہونی چاہیے؟ وقت کے امام کی, جن کا لقب ہے صاحب الزمان. کس کے صاحب؟ زمانے کے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ خلیفتہ بلا فصل. ہم علی کی حکومت کو بلا فصل مانتے ہیں. کون سی حکومت؟ دنیا کی حکومت. میرے مولا حکومت کی قیمت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. کون سی حکومت کی بات چل رہی ہے کہ بلا فصل نبی کے بعد اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی حکومت چلتی ہے اور علی کے بعد حسن ابن علی کی حکومت چلتی ہے. یہ کون سی حکومت ہے؟ فرمایا یہ دلوں پر حکومت ہے. ولایت علی یعنی علی کی حکومت نبی کے بعد مومنوں کے دلوں پر. کیونکہ یہ حاکم وقت ہیں. وہ حکومت کیسی جس کا اختیار اپنے بدن پر نہ ہو؟ وہ حکومت ہے جن کی ولایت پوری کائنات پہ چلتی ہے. اگر مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اصل یہ حکومت. ابھی فرمایا کبھی ولی سے مذاق نہ کیا کرو. جب کچھ لوگوں نے میرے مولا کا مذاق اڑانا چاہا, کسی زندے کو کہا کہ تیرا جنازہ علی سے پڑھوائیں گے, تو مولا نے تین مرتبہ کہا مجھ سے مذاق نہ کرو, میں ولی ہوں. تو انہوں نے کہا جب علی نماز پڑھے گا. نہیں نہیں, علی مر گئے ہیں, نماز پڑھائیے. سچ میں مولا نے اللہ اکبر کیا. نیت تو وہی میت کی ہوگی, اور جب علی کے منہ سے لفظ میت نکلے تو زندہ بھی میت ہو جاتا ہے. کہ نماز پڑھتے رہے یا دیکھتے رہے، پلان تو یہ تھا بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن اٹھتا کیسے جس کی نماز علی پڑھا لیں؟ کہ نماز ختم ہوئی، یہ پریشان تھے کہیں نیند تو نہیں آ گئی، اٹھانے گئے بندے خدا، نماز بھی ختم ہو گئی، اب دفن کیا جا رہا، اب تو اٹھو. تو مولانا کا زحمت نہیں کرنا، علی نے نماز پڑھائی ہے، دفن بھی کرنا پڑے گا. تو اسے ولایت کہتے ہیں جو اپنے بدن کا بھی حاکم ہے اور شیعوں کے دلوں کا بھی حاکم ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا بھی حاکم ہے. یہ ہے حقیقی ولایت، جس ولایت کے ہم ماننے والے ہیں. اب امام کا لقب بنا صاحب الزمان. صاحب کہتے ہیں حاکم کو، صاحب کہتے ہیں مالک کو. یہ زمانے کا مالک ہے، یہ زمانے کا حاکم ہے، اور ہماری نبضیں ہماری سانسیں زمانے سے جڑی ہوئی ہیں. جب آپ مر جاتے ہیں تو ڈیٹ لکھی جاتی ہے، ڈیٹ زمانے کا اصول ہے، ٹائم لکھا جاتا ہے، دن لکھا جاتا ہے کہ شام کو 4:05 پہ عارف کاظمی ایکسپائر ہو گئے. اس کا مطلب میں زمانے سے کٹ گیا. اور اس زمانے پر کس کی حکومت ہے؟ امام زمانہ کی حکومت ہے. تو فرمائے جب تک زمانے میں ہو تو تمہارے حاکم امام زمانہ ہونے چاہیے. اگر تو اس کی حاکمیت کو مانتا ہے تو اس کی حاکمیت میں رہنا چاہیے. مومن یہ نہ کہے کہ جب مولا آئیں گے پھر امام کی حکومت میں چلوں گا. سوال یہ کہ آج اس کی حاکمیت میں کون چل رہا ہے؟ اور گرے ہوئے اخلاق کا اور بلند اخلاق کا پتا تب چلتا ہے کہ جب آپ روڈ پہ چل رہے ہیں. اسلام آباد پہ ایک مرتبہ ریڈ سگنل آیا رات کے 2 بجے، پولیس والا نہیں کھڑا. اگر گرا ہوا ہوگا اخلاق کا توڑ کے چلا جائے گا، لیکن اگر اخلاق کا بلند ہوگا رات کے 2 بجے بھی کھڑا رہے گا چاہے پولیس والا ہو کہ نہ ہو. تو پتا چلا دو طرح کے شیعہ، ایک وہ کہتے ہیں امام آئیں گے تو ان کی حکومت میں ہم وہ کریں گے جو وہ چاہیں گے، ایک وہ ہیں جو اخلاق کے بلند ہیں چاہے وہ غائب ہوں لیکن حاکم تو ہیں، بھلے تجھے نہ دیکھ رہے ہوں لیکن حاکم تو ہیں. رولز اینڈ ریگولیشن تو دی ہوئی ہے، امام نے قانون تو دیا ہوا ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا آئیں گے تو نئی شریعت لائیں گے. یہی شریعت محمدی ہے، یہی واجب، یہی مستحب، یہی مکروہ، یہی حرام تمہیں بتا کر گئے ہیں. اگر تو اس کی شریعت پہ چلتا ہے اور چاہے وہ غائب ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اخلاق کا بلند ہے یا گرا ہوا ہے. اگر اخلاق کے بلند ہوگا اس کی حاکمیت کو مان رہے ہو تو چاہے وہ غائب ہوں چاہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے لیکن صاحب الزمان تو ہیں. الاجل یا صاحب الزمان تو کہتے ہو نا. تو کچھ ہیں لفظی شیعہ، کچھ ہیں معنی کے شیعہ جو عمل کرتے ہیں. اور 8ویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ معصوم نے اسپیسیفک ڈیٹیل میں بھی اور مختصر بھی بیان کیا ہے. آپ کی احادیث، آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم ہیں فیس بک والے شیعہ. ہمارا آج کل جو ایشو ہوتا ہے ہم فیس بک پہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. تو میں فیس بک کے شیعوں کو کہتا ہوں یہ کوفی شیعہ ہیں. کوفیوں نے گھر میں بیٹھ کر خط لکھا، حسین ابن علی ہماری مدد کو آ جائیے. آج شیعوں میں قتل ہوتا ہے، کوئی شیعہ جیل میں چلا جاتا ہے، بستر پر لیٹ کر شیعہ کمنٹ لکھتا ہے کہ فلاں کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اس کو نکالا جائے. لیکن جب اس کے بچانے کے لیے روڈ پہ آنا چاہیے، کوئی شیعہ گھر سے نکل کر باہر نہیں جاتا، پروٹیسٹ نہیں کرتا. ایرانی قوم کیوں آگے ہیں؟ کیونکہ وہ پروٹیسٹ کرتی ہے. اور ان کا نعرہ مشہور ہے کہ ما اہل کوفے نیستیم کہ علی تنہا بماند، ہم کوفی نہیں کہ علی تکو تنہا رہ جائے. جس قوم کا یہ اصول بن جائے کہ ہم علی کو تکو تنہا رہنے نہیں دیں گے، آج ہمارے لیڈر جیل میں چلے جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے شیعہ جیل میں چلے جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں تو نماز جمعہ پڑھنی ہے، ہمیں تو مجلس اٹینڈ کرنی ہے، ہمیں تو 1 گھنٹے کی مجلس سن کے گھر جانا ہے. اور بہت بڑے سیریس ہو جائیں تو ہم فیس بک پہ کامنٹ کرتے ہیں، کسی پیج کو لائک کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں. ہمارے دل میں بڑا درد ہے. یہ مثالیں جو تاریخ میں ملی ہیں ان مثالوں کی مظاہر ہر زمانے میں دکھائی جائیں گی. کہ معصوم فرماتے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، مت سمجھنا کہ یوسف کا قصہ تھا، ابراہیم کا قصہ تھا اور حسین ابن علی کوئی کہانی تھی کربلا جو تمہارے سامنے آئی، فرمایا یہ رول ماڈل ہے۔ اور قرآن نے اگر خدا ابراہیم کا واقعہ بتا رہا ہے تو بتانا چاہتا ہے اگر ابراہیم کے راستے پر چلو گے تو آگ میں جانا پڑے گا، اگر آدم کے راستے پر چلو گے تو جنت سے نکالا جائے گا، اور اگر حسین کے راستے پر چلو گے تو جواب بیٹے قربان کرنے پڑیں گے، اگر حسین کے راستے پر چلو گے تو کربلا میں جانا پڑے گا۔ اور علماء اخلاق فرماتے اگر آج کی رات کسی نے ارادہ کر دیا کہ مجھے حسین ابن علی کے راستے پر چلنا ہے، کل وہ تیار ہو جائے کہ اس سے وہی قربانی لی جائے گی جو حسین سے لی گئی تھی۔ رہبر معظم نے جب یہ کتاب لکھی مرد دویس سالے، 200 سال کی زندگی اہل بیت کی انہوں نے ایک کتاب میں اکٹھی کر دی تاکہ شیعہ پڑھے، جب علی ابن ابی طالب والے حالات ہوں تو ہمیں وہ کرنا ہے جو علی نے کیا، جب حسین ابن علی والے حالات ہوں شیعوں پر تو ہمیں وہ کرنا ہے جو حسین ابن علی نے کیا۔ جس ملک کا قانون پدر مادر آزاد قانون ہو، جس کو کوئی روکنے والا نہ ہو کہ غریب کے لیے الگ ہو امیر کے لیے الگ ہو، وہاں پہ اپنے حقوق لینے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، صرف گریہ نہیں کرنا پڑتا کہ سیدہ گھر سے نکلی اور دربار تک گئیں، آتے آتے بال سفید ہو گئے، بی بی آپ کے لیے نکلی کہ جب تمہارا حق کوئی چھینے تو حق کے لینے کے لیے گھر سے نکلا کرو، اگر بیٹھو گے تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہاں ڈنڈے کا قانون چلتا ہے، وہ باہر بھی نکلے، روڈ بھی توڑے، گاڑیاں بھی توڑی، لوگوں کا نقصان، وہ ان کو کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، انہی کے مطالبات مانے جاتے ہیں، بعض حکومتوں کی ایک فطرت بن جاتی ہے۔ اور دنیا میں وہی شیعہ کامیاب رہے اور وہی قومیں کامیاب رہیں، صرف لفظ شیعہ نہیں ہے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، یورپ آپ چلے جائیں وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کا آزادانہ انسانی اور بشری تقاضا ہے اور ان کا حق ہے اور ان کو حق ملتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم جسٹ اپنی مجالس میں نماز جمعے کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تقاضا ہے حکومت سے اور ان اداروں سے، برخلاف قانون کے خلاف، ملک کے لا کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو ایسے اٹھا کے چلے جائیں، اگر مجرم ہے تو آپ قانون کے سامنے پیش کریں، کٹہرے میں لائیں، اگر موت کی سزا بھی آتی ہے تو ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن سوال یہ آئے کہ قانون تو ہو۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب جسم مردہ ہو جائے، آج ہمارا جسم مردہ ہو چکا، مردہ جسم میں سوئی بھی لگائیں گے نا اس میں درد نہیں ہوگا، ہاتھ بھی کاٹ دیں اس کو پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ جسم مردہ ہو چکا ہے، آج ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا۔ اور وہ معاشرے جو بار بار قتل کو دیکھ دیکھ کر عادی ہو جاتے ہیں، ان معاشروں کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور کربلا کربلا کیوں بنی؟ کیونکہ ان لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، پھر حسن کا ساتھ چھوڑا، پھر حسین کا ساتھ چھوڑا، اب کسی امام نے جہاد کرنا چھوڑ دیا، جہاد اکبر صرف درس و تدریس کیا، اور اس پر بھی شیعوں نے رہنے نہیں دیا، ہر امام کو شہید کیا گیا۔ سب سے بڑا سسٹم جسے آرگنائزیشن آف لا کہتے ہیں وہ ساتویں امام کے زمانے میں پڑی، سب سے زیادہ وکیل میرے ساتویں امام کے تھے، جہاں پہ خمس اکٹھا کیا جاتا تھا، یعنی ایسے شیعہ تھے جو خمس تو دیتے تھے لیکن امام کو جیل سے نکلوانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 14 سال میرے مولا زندان میں رہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کہ باہر نکلے، کیونکہ اپنی جان و مال کی پرواہ تھی، گھر میں بیٹھ کر خمس دینے کے لیے تیار تھے لیکن باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس امام کو بھی زندان میں زہر دیا گیا، جب 11ویں امام کو زہر ملا، اب خدا نے کہا بہت ہو گیا، اب 12ویں کو میں غیبت میں بھیج دوں گا، جب تک یہ قوم تیار نہیں ہو جاتی میں اس کا ظہور نہیں کروں گا۔ اور زیادہ نہیں کہا، 313 400 ملین شیعہ ہیں لگ بھگ، لیکن 313 ایسے نہیں کہ جب مولا کہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرے آواز پہ آواز دینے والا، یہ لبیک کہے۔ آج لبیک کیسے کہنا ہے؟ اس وجود سے کہنا ہے، جب تک اس وجود پر امام کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی، جب تک یہ ہاتھ ایسی اطاعت میں نہیں آتے جیسی اطاعت امام چاہتے۔ اب جملے سنیے امام رضا کے، کہ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ دو مثالیں مولا نے دی، پہلی مثال امام فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ ایسے ہیں جیسے سورج اور سورج کی کرنیں، آپ کبھی سورج کی کرن کو سورج سے جدا نہیں کر سکتے، جو کرن سورج سے جدا ہوئی وہ اندھیرے میں بدل جاتی ہے، جیسے بادل بیچ میں آتا ہے کرن ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمائے ہم اور ہمارے شیعہ جدائی ناپذیر ہیں، اور فرمائے کبھی تو کمرے میں بیٹھا ہے سورج کی روشنی آتی ہے، تو سورج کو نہیں دیکھتا، روشنی کو دیکھ کر سورج کی آمد کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ہمارے شیعہ ایسے ہیں جب تو ان کو دیکھے گا ہماری آمد کا پتہ لگے. دوسری مثال امام نے دی کہ ہم اور ہمارے شیعہ ایسے ہیں جیسے تو اور تمہارا سایہ. آپ سوتے ہیں سایہ سوتا ہے, آپ اٹھتے ہیں سایہ اٹھتا ہے, آپ جھکتے ہیں سایہ جھکتا ہے. سایہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا, جو بدن کا ارادہ ہے وہ سایہ کا ارادہ ہے. فرمایا ہمارے شیعہ سایہ ہیں, ارادہ ہم کرتے ہیں جھکتے وہ ہیں. ہم چلے تو چلتے ہیں, ہم رکے تو رکتے ہیں, ہم سوئے تو سوئے. کیا مطلب؟ یعنی شیعہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا, اس کے ارادے پر علی کے ارادے کی حکومت ہوتی ہے. تبھی امام نے پوچھا, سعید کربلا کا بہت بوڑھا سپاہی ہے, بعض روایات میں آئے کہ 90 سال سے زیادہ عمر ہے. سعید نے یہ سوچا کہ شاید حسین کہیں سعید بوڑھا ہو چکا, یہ قربانی کیسے دے گا؟ کمر جھکی تھی, ابرو کے بال اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے, اور ہاتھوں میں راشہ تھا, ہاتھ کانپتے تھے. اب سعید نے ایک رومال اپنے ماتھے پر باندھا تاکہ ابرو اوپر ہو جائیں, ایک رومال اس نے اپنی کمر پہ کس کے باندھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے. ہاتھ میں تلوار لے کے حسین ابن علی کے خیمے میں گیا. کہ مولا آپ یہ سمجھیں کہ میں بوڑھا ہوں, لڑ نہیں سکتا, آپ ابھی حکم تو دیں, ایک دو کو تو میں بھی واسلے جہنم کر دوں گا. امام کو پیار آیا, فرمایا سعید تو بھی ایک ڈیوٹی کرے گا, تیری شہادت کا بھی وقت آئے گا اور وہ عظیم وقت ہوگا. جب ظہر عاشور ہوئی اور حبیب نے آواز دی, مولا وقت نماز ہے. امام نے کہا حبیب تجھ پر اللہ رحمت نازل کرے کہ تو نے وقت نماز کو یاد دلایا. حسین کو یاد تھا لیکن اصحاب کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں, اصحاب کو بھی یاد ہے کہ نہیں. کہا حبیب تو جا کے جنگ لڑ, میں نماز پڑھتا ہوں, جب میں پڑھ لوں تو جا کے پڑھنا. اب امام نے کہا سعید حسین کی حفاظت کا وقت ہے. دراصل یہ نماز کی حفاظت تھی اور نماز حسین ہی کا نام ہے. روایات کے جملے 17 تیر لگے سعید کے سینے پر, 17 تیر. جب جب تیر لگتا تھا اس کے بدن سے خون بہتا تھا, ہونٹ سفید ہو گئے, پہلے سے بدن لرزتا تھا اور لرزنے لگا. تو فرمایا سعید نے بدن کو دیکھا, کہے بدن مجھے اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے, کہ ایسا نہ ہو تو تھوڑا نیچے گرے اور ایک تیر میرے مولا کے سینے پہ لگ جائے. جب بدن میں طاقت نہ رہی, بدن جواب دے گئے, تو دونوں ہاتھ اس نے کمر پہ کس کے ڈالے. فرمایا یا حسین نے سلام دیا یا سعید آ کر زمین پر گرے. یہ تھا مولائی. اب مولا کا کردار دیکھیے, جیسے مولا نے سلام دیا فوراً دوڑے کہ ایسا نہ ہو سعید کا سر کربلا کی خاک پہ گرے. امام نے اپنے دونوں زانوں سعید کے سر کے نیچے دے دیے. اب امام نے یہ سوچا شاید بوڑھا ہے, تیر لگے ہیں, تکلیف ہوئی ہو. تو امام نے کہا سعید اگر دوبارہ زندگی ملے تو اسی طرح شہید ہونا چاہو گے؟ کا مولا 100 مرتبہ زندگی دی جائے, اس سے بدتر حالت میں مارا جائے, پھر بھی زہرا کے لال پہ قربان ہونا چاہوں گا. اب سعید نے ایک سوال کیا, یہ سوال ہر مومن امام زمانہ سے کرے, جب تک مولا کی زبان سے یہ جملہ نہ سن لو, نہ اپنی نمازوں سے راضی ہونا, نہ اپنی مجالس سے راضی ہونا. پہلا سوال کیا, مولا جو شہید ہو چکا, تیر کھا چکا, مولا کی گود میں سر, اس سے بڑا کوئی رتبہ ہوگا؟ لیکن پہلا سوال یہ کیا مولا, کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ جب تک مولا سے نہ سن لو اپنے عمل سے راضی نہ ہونا, اپنی نمازوں سے راضی نہ ہونا, اپنی مجلسوں سے راضی نہ ہونا, جب تک مولا نہ کہے میں تم سے راضی. تو مولا نے کہا سعید میں بھی تم سے راضی, میری اما زہرا بھی تم سے راضی, میرا بابا علی بھی تم سے راضی. یہ امام زمانہ کہیں تو ہمارے لیے باعث رضا ہے, وہ کریم ہے, دینے میں کمی نہیں کرتے. کسی مومن نے کہا مولا آپ تو کریم ہے, آپ کا کام دینا ہے, دشمنوں نے منگوایا آپ آ گئے. مولا میں غریب ہوں, کربلا آ نہیں سکتا, بیمار ہوں, چل کے آپ کی زری کی طرف نہیں آ سکتا. جب بھی آپ کے روزے کی تصویر دیکھتا ہوں دل بھر آتا ہے, کاش میں بھی زیارت کرتا. مولا آپ کریم ہیں کہ آپ نے اپنی زیارت کے ثواب سے ہمیں محروم رکھا. فرمایا ہرگز, ہم کریم ہیں, اگر تو آ نہیں سکتا لیکن ہم تمہیں ثواب زیارت تو عطا کر سکتے ہیں. بہت پیاری روایت ہے. فرمایا اگر حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو جہاں بھی بیٹھے ہو, مولا فرماتے ہیں دل کو کربلا کی طرف متوجہ کرو, اور مجھ غریب حسین کو سلام دو، میرے اصحاب میری اولاد کو سلام دو. کہ مولا بس ثواب مل جائے؟ کہ نہیں، اگر تو نے سلام کیا اور بے ساختہ تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جو مومنین پہلی مرتبہ کربلا گئے ان کو یہ احساس ہوگا کہ جب حسین کی زری پہ نگاہ پڑتی ہے انسان رونا چاہتا نہیں لیکن رو پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں بے ساختہ آنسوؤں کا نکلنا. کہ جب یہ حالت طاری ہو جائے تو سمجھ جانا میں نے تیرے سلام کا جواب دے دیا. اب اگر تو مر بھی گیا نا، تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے گیا. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سب مل کے امام حسین کو سلام پیش کر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو نیلے رخساروں پہ، یہ سلام میرے نہیں امام زمانہ کے سلام ہے جو زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں. فرمایا میرا سلام ہو لٹی ہوئی چادر زینب پہ، میرا سلام ہو جلے ہوئے امام سجاد پہ. فرمایا میرا سلام ہو میری ان پپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے. فرمایا بابا کے عزادار تو پانی روتا ہے لیکن میں امام زمانہ خون کے آنسو روتا ہوں. اے بابا کے عزادار تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے کیسے میری سکینہ کو تماچے مار. فرمایا جب بھی آنکھوں میں آنسو میرے ظہور کے لیے دعا کرنا، اتنا تو میرے لیے دعا نہیں کرتا جتنا میں خود اپنے ظہور کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم آج کی رات میرے مولا کہاں ہوں گے، شاید نجف میں رو رہے ہیں، شاید کربلا میں رو رہے ہیں، یا شاید شام میں ننی سی قبر سکینہ۔ مجھے نہیں معلوم، یا شاید مدینے میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہوں گے، اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے، میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے آپ کی پسلیاں توڑے۔ او اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کرے، میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے میری سکینہ کو او تماچے مارے۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا، مولا انسان کتنا قسی القلب ہو، میں بھی سوچتا ہوں لیکن مولا وہ کبھی بچی کو تماچے نہیں مارتا، چار سال کی بچی نے کیا بگاڑا تھا۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو وہ تجھے اتنی تکلیف نہیں دے گا، اگر تمہیں تکلیف پہنچانی ہو تیری نظروں کے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ فرمایا ان سب کو پتا تھا ہم سکینہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، فرمایا جب میرے دل کو دکھانا چاہا ملعون سکینہ کو تماچے مار، جب زینب کا کلیجہ دکھانا چاہا سکینہ کو تازیانے مار۔ اتنا مارا کہ فرمایا یہ قافلہ زندان شام میں تھا، ہر بی بی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، سکینہ زندان کے بیچ میں بیٹھی ہے۔ امام نے فرمایا سکینہ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ جا، رو کے کہنے لگی بھیا سجاد میری کمر دکھ رہی ہے، اللہ جانے ظالم نے کیسے مارا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی عادت تھی مولا واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے، یہ حسین کی سنت ہے اس پہ عمل کیا کر۔ لیکن جب گھر آتے تھے حسین دو مسلح بچھاتے تھے، ایک مسلح اپنے لیے ایک سکینہ کے لیے۔ یہ بچی بابا کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، شب آجور پوری رات بابا کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، کبھی بابا کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ لیکن امام فرماتے آئے جب عصر عاشور آئے سکینہ نے خیمے میں دو مسلح بچھائے، ایک مسلح اپنے لیے ایک اپنے غریب بابا کے لیے۔ لیکن ادادارو بابا آتے تو کیسے آتے، اب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر کہنے لگی میرے اللہ میرے بابا کی طرف خیر ہو، میرا پردیسی بابا بابا کیسے آتے ہیں؟ اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑے دوڑے باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا۔ لیکن ادادارو سنو گے، سکینہ نے کیا دیکھا کہ شمر ہے ہاتھ میں تازیہ لالے ہوئے۔ اس ملعون نے وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے۔ بچی نے پوچھا شیخ پروردگار، سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو مولا کے آوان انصار میں شریک فرما۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، بالاخص آل یہود اور آل سعود کے شر سے مسلمانوں کو بچا، جتنے مومنین بے گناہ قید میں اسیر ہیں انہیں